حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ صلى
الله عليه وسلم۔
سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى
الله على محمد نعرہ السلام صلى الله محمد محمد۔
حضرت محترم، خداوند عالم سورہ یونس کی 35ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا یهدی فما لکم کیف تحکمون، کہ جو شخص حق کی ہدایت کرتا ہے وہ شخص پیروی کے لائق ہے، یا وہ شخص جو خود محتاج ہدایت ہے وہ ہدایت دوسروں کی نہیں کر سکتا، آیا وہ پیروی کے لائق ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو جو خود لائق ہدایت ہیں اور محتاج ہدایت ہیں؟ حضرت کرام، ہدایت عرض کیا کہ اللہ کا نظام ہدایت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جب سے موجودات خلق ہوئی ہیں اور جب تک یہ موجودات ہیں اور ان کے فنا ہو جانے کے بعد بھی اذان گرامی اللہ کا نظام ہدایت منقطع نہیں ہوگا۔ اور عرض کیا تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء کے ختم نبوت کے بعد بھی اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہے، بلکہ ختم نبوت ہوا ہے، ختم ہدایت نہیں ہوا ہے۔ اور یہی وجہ اذان گرامی کہ غدیر میں جس چیز کا اعلان ہوا ہے اذان گرامی، وہ کیا ہے؟ وہ جہاں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ظاہری ولایت کا ان کا اعلان ہوا ہے، وہاں اس بات کا بھی اعلان تھا کہ دیکھو میرے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نہیں، میرے بعد علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد امام حسن مصطفیٰ اور اس کے بعد حسین سید الشہداء اور ایک ایک کر کے تمام اماموں کے نام رسول خدا نے غدیر کے منبر پر لیے ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ کرا۔ بارہ بارہ اماموں کا تذکرہ غدیر کے اس خطبے میں کیا ہے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. رسول اپنی اس نبوت کے زمانے میں اذان گرامی کلیات کو بیان کر کے جا رہے ہیں. قرآن مجید کلیات کو بیان کر رہا ہے, لیکن آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والے انسانوں کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے بالآخر کوئی نظام ہے یا نہیں ہے؟ تو عرض کیا وہ نظام کیا ہے؟ نظام امامت و ولایت ہے. اور یہ نظام امامت و ولایت یعنی نظام ہدایت. امام کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے, امام کو اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ وہ تبلیغ ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا ہر امام, اذان گرامی آپ روایات اٹھا کے دیکھیے, کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرا قول یہ ہے. جس امام کا بھی قول اٹھا کے دیکھیے, یہی کہیں گے کہ قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے, اس کی تفسیر اور تشریح کریں گے, یا پھر کہیں گے قال جدی رسول اللہ, میرے جد رسول اللہ نے فرمایا. آئمہ کا کلام اپنی طرف سے زانی گرانی, ایک بات بھی ہمارا امام اپنی طرف سے نہیں کرتا. جو بات بھی ہے, یا قرآن کا کلام ہے یا رسول کا کلام. اس کے مقابلے میں اذان گرامی آپ دیکھ لیں, دوسرے جو فقہا ہیں دیگر مذاہب کے آئمہ, وہ کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے, میری رائے یہ ہے. لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے. امام باقر نے نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے. کبھی امام موسیٰ کاظم نے نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے. ارے ہم مجتہد تھوڑی ہیں کہ جو ہم استحسان کریں گے یا اپنے فتوے جو ہیں نکال نکال کے تمہیں بیان کریں گے, بلکہ ہم تو مبلغ ہیں قرآن اور سنت رسول کے. جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں, جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے, آئمہ اس کو بیان کرنے کے پابند ہیں. یہ فرق ہے اذان گرامی ہمارے اماموں میں اور دوسروں کے اماموں میں, دوسرے مذاہب کے امام اور ہمارے امام معصوم میں. یہ بنیادی فرق ہے اذان گرامی. لہذا اذان گرامی امامت نظام ہدایت ہے, اور یہ نظام ہدایت اذان گرامی تا قیام قیامت چلنا ہے. اب دیکھیں احادیث موجود ہیں بہت ساری. یہ بہت معتبر حدیث کے جو آئمہ علیہ السلام سے بھی جس کے بارے میں سوال ہوتا تھا, کہ یہ جو حدیث ہے سنیوں کے اندر بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں, ہماری کتابوں میں موجود ہے, کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ, کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کو زمانے کے امام کی معرفت اور شناخت نہ ہو اور اس نے زمانے کے امام کی بیعت نہ کی ہو, تو ایسا شخص جاہلیت کی موت مرا. اہل سنت کی معتبر ترین اذان گرامی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور ہماری یہاں تو یہ ہے. تو اس لحاظ سے مشترکہ حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانی, کہ جو شخص بھی, جو مسلمان بھی, صاحب ایمان اگر اس حال میں مر جائے کہ زمانے کے امام کی معرفت اسے حاصل نہ ہو, تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت کون سی ہے؟ جاہلیت کی موت قبل از اسلام کی موت ہے. مشرکین مکہ جیسے مرے تھے, ایسے تم بھی مر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے. تو سوال یہ ہے اذان گرامی کہ امام کی معرفت شناخت اور ان کی بیعت اتنی ضروری ہے کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرو تو تم قبل از اسلام کی موت مرے, تم مشرکین مکہ کی موت مرے, تم جاہلیت کی موت مرے. تو سوال یہ ہے کہ وہ امام کون ہے؟ کوئی بھی امام ہو, کوئی بھی گناہگار امام ہو, کوئی بھی خطائیں کرنے والا امام ہو, کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو جو استبداد کے ذریعے سے, ظلم کے ذریعے سے حکومت کے اوپر قابض ہو جائے, تم کہو کہ یہ ہمارا امام ہے, اس کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ تاریخ میں اذان گرامی ایسا ہی ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کو پڑھ کر کہا کہ بھائی تمہاری بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا، لہذا میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی، وہ بیعت آپ جانتے ہو اذان گرامی کیسے ہوئی؟ وہ بیعت ہاتھ پہ نہیں ہوئی بلکہ پاؤں پر ہوئی ہے۔ یہ تاریخ میں اذان گرامی سخت، یہ ظلم اور یہ غلط تفسیر جو اس حدیث کی گئی اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ حکام جور پوری تاریخ کے اندر اسلام محمدی کو کس طرح سے مسخ کرتے رہے، کس طرح سے رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، مسند حکومت اور مسند خلافت کے اوپر بیٹھ کر اپنی بیعت کروا کر اور لوگوں کو مجبور کر کے کہ اگر جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتے ہو، اسلام کی موت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور یزید جیسے شخص اذان گرامی مسند خلافت اور حکومت کے اوپر برجمان ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے بیعت طلب کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یزید جیسے پلید انسان کی معرفت حاصل کرنا اتنا ضروری ہو گیا کہ اگر تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی، بیعت نہ کی تو جاہلیت کی موت مرے؟ اذان گرامی بعید ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نعوذ باللہ ایسا لغو حکم دیں، ایسا لغو حکم دیں۔ رسول اللہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو ظلم اور ظالم سے اجتناب کرنے کا کہہ رہے ہیں، ظالم کے نزدیک نہ جانا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، طاغوت کی حکومت کو قبول نہ کرنا، یہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو پھر کیسے ایک طاغوت اپنی بیعت کو مسلمانوں کے اوپر فرض کر رہا ہے اور مسلمان بھی اس کو قبول کر رہے ہیں؟ تو اذان گرامی یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ امام کہ جس کی بیعت تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے، ان کی شناخت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ امام کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام معصوم ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ وہ امام معصوم ہے اذان گرامی، جو اللہ کی طرف سے منصوب ہے، جو معصوم ہے، عصمت کبریٰ کا حامل ہے، جو علم لدنی کا مالک ہے، اس امام کی اطاعت فرض ہے، اس امام کی بیعت فرض ہے، اس امام کی معرفت فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَاللہ اذان گرامی اس حدیث کا کوئی معنی نہیں رہتا، اس حدیث میں کوئی وزن نہیں ہے۔ پھر کبھی ضیاء الحق صاحب آئیں گے وہ امیر المومنین بن جائیں گے، کبھی ملا عمر صاحب آئیں گے وہ امیر المومنین بن جائیں گے، کبھی ابو بکر بغدادی صاحب آ جائیں گے وہ امیر المومنین بن جائیں گے۔ تو ویسے تو ابھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ایک امیر المومنین عراق میں، ایک امیر المومنین ادھر ہے افغانستان میں، تو بھائی بیعت کس کی کریں؟ بھائی مسلمان تو پریشان ہیں، کس کی بیعت کریں؟ کچھ پاکستان میں بھی امیر المومنین موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی بیعت، تو اتنے سارے امیر المومنین ہو گئے، مومنین سارے پریشان ہیں کہ بیعت کس امیر المومنین کی کریں؟ تو آل محمد کا جو در چھوڑے گا وہ در بدر ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بیعت کا مسئلہ ہے، معرفت کا مسئلہ، آخر کیوں رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے امام وقت کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرا، کیوں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو شخص امام سے متصل نہیں ہوگا گویا اس نے باب ہدایت کو اپنے لیے بند کر دیا۔ امام ہادی ہے، امام ہدایت دینے والا ہے، امام وہ ہستی ہے جو انسانیت کی انگلی پکڑ کر اسے کمال مطلق تک پہنچاتا ہے۔ امام وہ ہستی ہے جو معاشروں کو، اقوام کو، ملتوں کو کمال تک پہنچاتا ہے. اور خوش قسمت ہو ایشیان حیدر کرا کہ تم ان آئمہ کے ماننے والے ہو کہ جو ممبر سلونی کے مالک تھے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں زانی گرام، آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، پوری تاریخ کھنگال ڈالیں آپ. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے آئمہ میں سے کسی ایک امام نے آج تک کسی کے در پہ جا کر کوئی علمی سوال نہیں کیا. چیلنج کر رہا ہوں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی امام بھی ہمارا کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلا رہا کہ مجھے یہ علمی مسئلہ نہیں پتا، مجھے یہ فقہی مسئلہ نہیں پتا، مجھے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کا نہیں پتا. بلکہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو ہمارے آئمہ کے در کے اوپر دست سوال پھیلا کر آ رہے ہیں، جعفر صادق کچھ ہمیں بھیگ دے دو علم کی، اے علی مرتضیٰ کچھ بھیگ دے دو علم کی، اے امام باقر کچھ بھیگ دے دو علم کی، یا آل محمد علیہ السلام کا در ہے اذان گرامی کہ جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہ باب العلم ہے، باب العلم یعنی باب اللہ ہے، باب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھیں اللہ نے یہ نظام دیا، نظام ہدایت جسے ہم نظام امامت و ولایت کہتے ہیں، اور اس نظام کی تاکید اتنی فرمائی ہے. آپ دیکھیں خود آیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ذکرانی اس میں نظام ولایت بیان ہو رہا ہے کہ تمہارا ولی تو فقط اور فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اللہ نظام ولایت کو بیان کر رہا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نودیا بشیئ کما نودیا بالولایہ، جس طرح سے اللہ نے ولایت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، ولایت کی طرف صاحبان ایمان کو بلایا ہے، اللہ نے کسی شے کی طرف اتنی تاکید سے نہیں بلایا. ولایت اتنی اہم ہے جان گرانی کہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات، ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ نے جس چیز کی تاکید فرمائی ہے وہ ولایت آل محمد ہے. اور ایک دفعہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور زرارہ امام کی خدمت میں آئے. زرارہ امام کے بڑے برجستہ شاگرد ہیں. ایک دفعہ امام نے ولایت کو بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا، اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت آل محمد. کتنی بنیادیں ہیں اسلام کی؟ کتنی ہیں؟ پانچ. چار تو نہیں، میں اپنے جوانوں سے پوچھوں، چار تو نہیں ہے، تین تو نہیں ہے، دو تو نہیں ہے، ایک تو نہیں ہے، کتنی ہے؟ پانچ. یعنی اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر استوار ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ان میں سے ایک ہے، روزہ ان میں سے ایک ہے، حج ان میں سے ایک ہے، زکوٰۃ ان میں سے ایک ہے، ولایت ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں کیسے لوگ یہ منطق پیش کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی. چھٹے امام تو بتا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم شیعہ ہیں، جنہوں نے ہمیں شریعت محمدی سمجھائی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں. آپ کہو جناب حزبنا ولایت اہل بیت، ہمارے لیے ولایت اہل بیت کافی ہے، نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں پانچ بنیادیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایک ہی بنیاد ہے، ولایت آل محمد. تو اللہ نے کہا یہ بڑا ظلم ہے، آل محمد کے اقوال اور احادیث کے اندر یہ تحریف کرنا زن گرامی بہت بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی، اپنی نسلوں کے ساتھ بھی. یہ کوئی مولانا صاحب نہیں بیان کر رہا کہ بھائی اسلام کی پانچ بنیادیں، کوئی مفتی بیان نہیں کر رہا، کوئی مجتہد بیان نہیں کر رہا، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہا ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت آل محمد. ہاں اس میں زرارہ سوال کرتے ہیں کہ ایو شیء من ذلک افضل، کہ اے مولا اتنا فرما دیجئے کہ ان میں افضل ترین شے کون سی ہے. امام صادق ارشاد فرماتے ہیں الولایت ہی الافضل، ولایت آل محمد ان میں سب سے زیادہ اہم ہے. ولایت آل محمد سب سے زیادہ اہم ہے، کیوں؟ اس لیے امام خود ارشاد فرما رہے لئن الولایہ مفتاحهن والوالی دلیل علیهن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت آل محمد کنجی ہے تمام عبادات کی. جو شخص بھی صاحب اسلام ہو، صاحب ایمان ہو، اگر وہ نماز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر نماز کو درجہ قبولیت تک پہنچانا چاہتا ہے، اگر اس کے دل میں ولایت آل محمد نہ ہو تو اس کی نمازیں کوئی کام نہیں دیں گی، اس کا روزہ کوئی کام نہیں دے گا. لیکن اگر ولایت آل محمد موجود ہے تو پھر جو عبادت کرو گے اللہ اسے احسن طریقے سے قبول فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو ولایت زانی کرام کی اساس ہے تمام عبادات کی. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ہے تو نماز ہے، ولایت ہے تو حج ہے، ولایت ہے تو زکوٰۃ ہے، تمام عبادات اور شریعت کے تمام فرائض امامت کی وجہ سے استوار ہے. امامت نہیں تو کچھ نہیں، ولایت نہیں تو کچھ نہیں. تو اب یہاں سے یہ معنی کہاں سے مراد لے لیا آپ نے کہ اگر ولایت ہے تو نماز کی ضرورت نہیں؟ یہ نہیں کہا آئمہ نے، تحریف نہ کرو امام کے اقوال میں، آئمہ کے احادیث میں تحریف نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو اپنے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے نماز کی توہین کرو، ممبر کے اوپر بیٹھ کے روزے کی توہین کرو، ممبر کے اوپر بیٹھ کے علماء کی توہین کرو، فقہا کی توہین کرو. یہ ظلم ہے اعزاز گرامی. یہ جو آج دین ہم تک پہنچا ہے اذان گرامی، یہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ آئمہ اطہار علیہ السلام کے جانشین کون ہیں؟ فقہا ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں. افسوس کی بات ہے اذان گرامی کہ ممبر امام سے بیٹھ کر امام کے اقوال کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے اذان گرامی. تاریخ میں ایک شخص نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، اس نے کہا تھا ہمیں عطرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مفسر قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مفسر قرآن کون ہے؟ آل محمد ہیں. ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے، آل علی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. آج بھی اس ممبر سے بیٹھ کر کچھ لوگ اسی سنت کا احیاء کرنا چاہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں حسبنا کتاب الوسائل. ہمارے لیے کتاب وسائل یعنی فقہ، جو احادیث کی کتابیں آئی ہیں، بہار الانوار آ گئی، وسائل الشیعہ آ گئی، کافی آ گئی، بس وہ جو اردو ترجمہ ہو کے ہمارے پاس پہنچ گئی تو ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں فقہا کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی، جس کو ادبیات عرب کے بارے میں کوئی الف بے نہیں آتی، جس کو فقہ کا علم نہیں آتا، جس کو اصول نہیں آتا، جس نے حدیث کا علم نہیں پڑھا، جس نے درایہ نہیں پڑھا، جس نے رجال نہیں پڑھا، جسے کچھ نہیں آتا، وہ اردو کتابوں کا ترجمہ پڑھ کر کہے ہمیں کسی فقی کی ضرورت نہیں ہے، بس حدیثیں پڑھیں گے اور زندگی گزار لیں گے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ حدیثیں تو ایک ہی وضو کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، صحیح ہے؟ تسلیات اربع، کوئی حدیث کہتی ہے کہ بھائی تین دفعہ پڑھنا ضروری ہے، کوئی حدیث کہتی ہے بھائی ایک دفعہ ہی پڑھ لو تو کافی ہے، تو پھر مجھے بتاؤ یہاں پر کیا استخارہ کرو گے انگلی سے کہ بھائی تین دفعہ پڑھوں یا ایک دفعہ پڑھوں، کیا کرو گے؟ یہ مذاق اڑانا ہے آل محمد کے مکتب کا، ان کی فقہ کا، کہ ہم وہ علماء بھائی جن صاحب وسائل کی کتاب تم پڑھ کر کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے حدیث کی کتاب کافی ہے، کلینی کی کتاب پڑھ کے، اصول کافی کو پڑھ کے تم کہہ رہے ہو حدیث ہمارے لیے کافی ہے، تو کافی لکھنے والا ایک فقیہ تھا، ایک مجتہد تھا، ایک محدث تھا، تم کہتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے جس نے اتنی زحمت کر کے یہ کتاب لکھ دی، اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ تو بھائی اپنے جو دین کا علم ہے پھر کسی پان والے سے جا کے لیا کرو، ٹھیک ہے، کسی موچی سے جا کے سیکھا کرو، کسی ریٹائرڈ فوجی سے جا کے علم دین سیکھا کرو، اور آج کل یقین کر لیجئے یہی ہو رہا ہے، ممبروں کے اوپر کون آ رہا ہے؟ ریٹائرڈ فوجی آ رہا ہے، جو بیچارہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے کسی کمپنی کے اندر، وہ آ کر فتوے صادر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں ممبر اہل بیت اس کا ایک تقدس ہے، کوئی بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں، حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ فوجی ہو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آئے ممبر پہ لیکن ذکر اہل بیت کرے، ایسی بات کرے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت محمد والے محمد بھی گہرائی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور معرفت محمد والے محمد بھی پیدا ہو جائے۔ ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے بتائیے، صحیح ہے؟ جوتے جوڑنے کا بھی ایک ایکسپرٹ ہے جسے موچی کہتے ہیں، اسپیشلسٹ ہے وہ، اس کا مشتہد ہے وہ اس کا، ٹھیک ہے، ہم اور آپ نہیں جوڑ سکتے۔ کپڑے سینے کا وہ بھی ایک ایکسپرٹ موجود ہے، اسپیشلسٹ موجود ہے، مشتہد موجود ہے، جسے ہم درزی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گھر بنانے کا بھی ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے، مشتہد ہے، وہ کون ہے؟ انجینئر ہے، ٹھیکے دار ہے، ہم اور آپ نہیں بنا سکتے۔ تو اذان گرامی آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اسپیشلسٹ موجود ہے، لیکن انسانوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ دین جو اذان گرامی انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید جو گراں قدر کتاب ہے، احادیث رسول اور احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے، دین کے لیے کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی پان والا آ کے بیان کر دے، کوئی بھی ریڑی والا آ کے بیان کر دے، کوئی بھی جناب کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، وہ دین کی تشریح کر سکتا ہے، دین کی تفسیر کر سکتا ہے، کوئی بھی فتویٰ صادر ہو سکتا ہے، کوئی بھی حدیث بیان کر کے کوئی بھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ تو بھائی آل محمد کا مکتب اتنا یتیم نہیں رہا، اذان گرامی آل محمد کے مکتب کا افتخار یہ ہے کہ وفات رسول کے بعد دوسرے لوگ تو یتیم ہو گئے لیکن آل محمد کے ماننے والے کبھی یتیم نہ ہوئے۔ کیوں یتیم نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارے مکتب کے اندر نظام امامت و ولایت موجود ہے، یہ نظام امامت و ولایت شیعوں کو یتیم نہیں ہونے دیتا۔ ہم علمی لحاظ سے پوری تاریخ کے اندر کبھی فقیر نہیں رہے، کبھی متحیر نہیں رہے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھائی ہمارے شیعوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا امام حاضر ہوگا تو وہ شیعوں کی رہنمائی کرے گا، یا امام اگر پردہ غیب میں ہوگا تو ان کے نائبین جانشینان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شیعوں کی ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔
اللہ 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 اللہ
دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے آئمہ بہت توجہ چاہوں گا, ہمارے آئمہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے, جو بات کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے یا قرآن کی بات ہوتی ہے. تو کیا مجتہدین اپنی طرف سے بات کرتے ہیں؟ یعنی آئمہ کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی بات کرے, لیکن مجتہدین آزاد ہیں اپنی رائے کے مطابق عمل کریں. جانے گرامی بدرجہ اولا فقہا پابند ہیں کہ اپنی ذاتی رائے کو فقہ کے اندر استعمال نہ کریں, حرام ہے ان کے لیے کہ سنت رسول کچھ کہے, قرآن کچھ کہے اور مجتہد کہے میری رائے ہے, حرام ہے اس کے لیے, اس نے بدعت کی, اس نے حرام کیا, وہ گناہگار ہے, وہ مجرم ہے اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے. جو بات کرے گا اصول کے تحت کرے گا. کون سے اصول؟ جو آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائے اپنے احادیث کے ذریعے سے. جو بات کرے گا آئمہ علیہ السلام کی طرف سے کرے گا. کوئی مجتہد بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. لہذا یہ بات ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں کیسے آئی کہ جناب ہم مجتہد کی بات نہیں مانیں گے؟ بھائی مجتہد کی بات نہیں مانو گے, امام فرماتے ہیں اذان گرامی جس نے ان کو رد کیا اس نے ہمیں رد کیا. کون فرما رہا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے جس نے ہمارے فقہا کو رد کیا, ہمارے مجتہدین کو رد کیا, اس نے ہمیں رد کیا, اور جس نے ہمیں رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا. اللہ اکبر. جس نے ہمیں رد کیا اللہ کو رد کیا. تو تقلید کا انکار کرنے والے اذان گرامی وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا اذان گرامی, بھئی ایک شخص چلو نماز نہیں پڑھتا, نماز نہ پڑھے, نماز کی مخالفت کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تقلید نہیں کرتا, چلو نہیں کرتا, لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں تقلید کا انکار کروں. میں نماز نہیں پڑھتا, اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں نماز کا انکار کروں. یہ ارتداد کی طرف جاتا ہے جانے گرامی, انسان مرتد ہو جاتا ہے اگر نماز کا انکار کرے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام کی وصیت ہے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے, کیا ارشاد فرما رہے کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا جانے, نماز کو سبق سمجھے. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھے, کہا صرف سبق جانے. علماء نے جو تشریح کی ہے اس کی وہ کیا ہے؟ سبق جاننا یعنی توجہ سے نماز نہ پڑھنا, خشوع اور خضوع سے نماز نہ پڑھنا. سبق جاننا یعنی اول وقت نماز نہ پڑھنا. سبق جاننا تم صحیح و سالم ہو, مسجد تمہارے نزدیک ہے اور تم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, تم نے سبق جانا. امام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا سبق جانا نماز کو, نماز پڑھتا ہے لیکن سبق جانتا ہے, ہلکا جانتا ہے نماز کو, ہلکا سمجھتا ہے, ایسے شخص کے نزدیک ہماری شفاعت نہیں جائے گی. کون فرما رہا ہے جانے گرامی؟ یہ مولانا احمد اقبال رضوی نہیں فرما رہے, یہ آپ کے اور میرے مولا چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, اس کو کہہ دیا جائے مولانا یہ کہتے ہیں, مولوی یہ کہتے ہیں. بھائی مولوی نہیں کہتے, مولوی کے بھی جو مولا ہیں وہ یہ کہتے ہیں. صحیح ہے, مجتہدین اور فقہا کے بھی جو مولا ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اور جو آپ کے بھی امام ہیں, ایک دم درود بھیجے محمد والے محمد. تو ذہنی گرامی اللہ نے نظام ہدایت دیا, انسان اگر انکار کر دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے, یقین کر لیجئے بدنصیبی ہے. جس نے علی کا انکار کیا, جس نے آئمہ کا انکار کیا, وہ بدنصیب ہے, بدنصیب ہے, وہ ہدایت سے محروم ہو گیا, وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا, وہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا, وہ شقاوت کے راستے پر. اور جس نے غیبت کبریٰ کے اندر جانشینان نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا, ذالک گرامی اس نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ بند کر لیا. کس سے ہدایت لوگے مجھے بتاؤ نا بھائی. حج پہ جاتے ہو تم, ہزاروں مسائل ہیں حج کے, اتنے پیچیدہ مسائل ہیں حج کے, تو بالآخر کیا کرو گے؟ یا تو اپنی رائے کے مطابق عمل کرو گے جو کفر ہے, ٹھیک ہے, جو حرام ہے اپنی رائے کے مطابق عمل کرنا. ایک جاہل انسان کہ جسے جو علم دین سے بے بہرا ہو, قرآن و سنت سے بے بہرا ہو, اذان گرن جس کو حدیث کا علم نہ آتا ہو, جو فقہی مسائل کو استنباط نہ کر سکتا ہو, اور اگر وہ شخص فقہی مسائل کے اندر اپنی رائے کے اوپر عمل کرے تو ایسا شخص بدعت گزار بھی ہے, اس نے حرام کام بھی کیا. تو یا تو حج کا انکار کر دو کہ بھائی میں حج ہی نہیں کرتا, حج نامی کوئی فریضہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. روزے کا انکار کر دو, نماز کا انکار کر دو, جیسے بہت سے لوگوں نے کیا. پہلا اسٹیپ ہے نا اذان گرامی, جب ہم تمرد شروع کرتے ہیں نا, بغاوت شروع کرتے ہیں دین سے, تو وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. شیطان خطوہ خطوہ چلتا ہے, یعنی قدم بہ قدم, ایک دم سے وہ سوویں قدم کے اوپر نہیں لے کے جاتا شیطان. پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھواتا ہے, پھر دوسرے اسٹیپ پہ, پھر تیسرے اسٹیپ پہ, پھر چوتھے اسٹیپ پہ, پھر آخری اسٹیپ پہ چلے جاتے اور خدا کے وجود کا انکار کر دیتے. یہ شیطان ہے اذان گرامی. قرآن مجید نے کہا کہ خطوہ خطوہ شیطان, دیکھو شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلنا, جہاں وہ چلانا چاہتا ہے اس کے پیچھے نہ چلنا. آج عالم کفر, عالم شرک, عالم طاغوت دنیا کے اندر اذان گرامی, آج اگر ان کے اندر لرزہ تاری ہے مکتب تشیع کی وجہ سے, تو جانتے ہو اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی اساس ہے مرجعیت, اس کی اساس ہے فقاہت. آج جو اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے فقاہت کے خلاف اور مرجعیت کے خلاف اور تقلید کے خلاف اذان گرامی, اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان فقہا نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, ان کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں. عراق کی سرزمین پر آیت اللہ سیستانی جیسے فقیہ نے امریکہ کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا. وہ عراق کہ جہاں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی تھی امریکہ نے, آل سعود نے, اس آگ کو بجھانے والی ذات ہے آیت اللہ سیستانی. فقی فقط وضو کے مسئلے نہیں بتاتا, غسل کے مسئلے نہیں بتاتا, بلکہ اس سے بڑا کام اس کا معاشروں کی حفاظت کرنا ہے, معاشروں کی رہنمائی کرنا ہے, طاغوت سے مقابلہ کرنا ہے. یہ ہے مرجعیت اذان گرامی. آپ سوچو عراق کے اندر اگر آیت اللہ سیستانی کا رول نہ ہوتا تو عراقی ہمارے منتشر ہو جاتے اذان گرامی, دشمن دوبارہ سے غالب آ جاتا. صدامی فوجی جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا امریکہ کے ایمان کے اوپر, امریکہ کی سپورٹ کے تحت, آل سعود کی سپورٹ کے تحت, یہ داعش کیا ہے؟ یہ داعش سارے وہی صدامی ہیں, پہلے داڑیاں مونتے تھے, آج اتنی اتنی داڑیاں رکھ لی انہوں نے. کل تک بے نمازی تھے, بدبخت کافر تھے, آج سب سے بڑے مسلمان یہ ہیں. یہ داعش کون ہے؟ یہ ان کے پاس نئی نئی ٹیکنیکس کہاں سے آئی؟ یہ صدام نے ان کو سکھائی تھی قتل کرنے کی. آپ کو یاد ہے نا کس طرح سے ہمارے شیعان حیدر کرار کو عراق کے اندر نئی نئی ٹیکنیکس کے ساتھ شہید کرتا تھا یہ ملعون صدام. اللہ اسے جہنم کے آخری طبقے میں جگہ عنایت کرے, اور ہے انشاءاللہ وہاں پر. تو اس نے اذان گرامی ایسے لوگوں کو پالا, آج وہی داعش بن گئے. تو اس داعش کے مد مقابل آج کون کھڑا ہوا ہے؟ یا ہماری مرجعیت عراق کے اندر, یا پھر ہمارا ولی فقی جو فقی ہے زمان ہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, جو تہران میں دشمن کے مد مقابل سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے. فقاہت اور مرجعیت اذان گرامی یہ ہے, یہ اس کا رول ہے. آپ سمجھتے ہو معمولی، آپ سمجھتے ہو کہ معمولی سا انسان ہے ایک فقیر. حسین گرامی 40 سال 45 سال بعض 50 سال ایک فقیر زحمت کرتا ہے. یہ اصول کافی جو تم تک پہنچی، یہ وسائل الشیعہ جو تم تک پہنچی، یہ جو من لا یعذر الفقیہ تم تک پہنچی، حسین گرامی یہ جو ہمارے فقہا نے کتابیں لکھی ہیں، محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اپنی عمر کا بیشترین حصہ انہوں نے احادیث کو جمع کرنے پہ لگایا. آج تو آپ ہمارا ایک جوان کلک کرتا ہے اور ایک حدیث سامنے آ جاتی ہے، وہ ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے کہ امام صادق کی ایران کا رہنے والا ہے، ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کبھی یمن کا سفر کرتا ہے، کبھی عراق کا سفر کرتا ہے، کبھی فلسطین کا سفر کرتا ہے، ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے. ہم مذاق سمجھتے، ہمارے فقہا نے اس قدر زحمت کی ہے، پوری تاریخ میں تشیع کی حفاظت کی ہے. علماء نا مرابطون فی الثغر، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے علماء کون ہیں؟ ہمارے علماء اس محاذ کے مورچہ بند ہیں، اس محاذ کے محافظ ہیں. کون سا محاذ؟ آل محمد کے مکتب کا محاذ. اس کی سرحدوں کے محافظ کون ہیں؟ جاہل لوگ نہیں ہیں، بے تقوی لوگ نہیں ہیں، پارسا متقی اور عالم ہے، فقی ہے، جو 40-50 سال آل محمد کے مکتب میں درس حاصل کرتا ہے. جو فقط عالم نہیں ہوتا بلکہ ایک متقی پرہیزگار انسان ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے. آپ کبھی ہمارے فقہا کے پاس جن کو زیارات پہ گئے ہیں عراق یا ایران، آپ ہمارے فقہا کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، ان کی نورانیت کو دیکھیں، ان کی محفل کو دیکھیں، لطف آئے گا. اذان گرامی آپ کا دل چاہے گا بس صدیوں بیٹھے رہیں ان کی محفل میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وجود میں نورانیت ہے. کیوں نورانیت ہے؟ اس لیے کہ جو آل محمد کے مکتب سے متصل ہو جائے، چونکہ آل محمد نور ہیں تو بس وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. درود محمد والے محمد پر. آج کیوں اذان گرامی آپ دیکھیں ہمارے فقہا کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا، کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے بھی بعض نادان جن کو خود سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں اس مکتب کے ساتھ. اللہ نے علماء کو باب ہدایت بنایا ہے، اللہ نے علماء کو فقہا کو سرحدوں کا محافظ بنایا ہے. آج یہ مذہب تشیع جو تم تک پہنچا ہے، ان فقہا کی دین ہے، ان مجتہدین کی دین ہے. میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اے میرے عزیز جوانوں، آپ علماء کی قدر کرو، آپ فقہا کی قدر کرو، آپ علماء کے پیچھے چلو، فقہا کے پیچھے چلو. دیکھو اگر تم علماء کے پیچھے نہیں چلو گے، لا محالہ پھر جہلا کے پیچھے چلنا پڑے گا تمہیں. ٹھیک ہے، اختیار انسان کے اختیار ہاتھ میں، یا علماء کے پیچھے چلے یا جہلا کے پیچھے چلے. ٹھیک ہے، کسی کے پیچھے تو چلنا ہے نا تمہیں. آپ کہو جی ہم فقیہ کی تقلید نہیں کرتے، تو پھر کسی جاہل کی تقلید تو کرنی پڑے گی. کر رہے ہیں لوگ جاہلوں کی تقلید. فقہا کا انکار کرو گے تو نتیجتاً جاہلوں کے پیچھے چلنا پڑے گا. جو شخص خود کہتا ہے نا کہ بھائی تقلید نامی کوئی چیز نہیں ہے، وہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے میری تقلید کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ تقلید نامی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ اگر اس کی بات مان لیتے ہو تو گویا اس جاہل کی تقلید کر رہے ہو. درود بھیجو محمد والے محمد پر. توجہ فرمائیے اذان گرامی آپ. تو مرجعیت، فقاہت شیعوں کے درمیان وحدت کا ذریعہ ہے. فقاہت ملت اور مکتب کو عزت عطا کرتی ہے، مرجعیت انسانیت کی ہدایت کا دروازہ ہے. جو لوگ اذان گرامی فقاہت سے دور ہیں، مرجعیت سے دور ہیں، تقلید سے دور ہیں، وہ ہدایت سے بھی دور ہیں. غیبت کبریٰ کے اندر آئمہ نے خود اس نظام کو قائم کیا ہے، نظام ولایت فقیہ کو، نظام مرجعیت کو. آپ اس نظام کا انکار کرتے ہو جس کی بنیاد خود امام نے رکھی ہے.
سبحان اللہ،
افسوس کی بات ہے اذان گرامی. بہرحال میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے جوانوں سے کہ عزیز جوان، اے میرے آل محمد کے ماننے والے، علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے جوانوں، آج مذہب تشیع دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، آج مکتب تشیع دنیا کے اوپر غالب آتا چلا جا رہا ہے. اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری مرجعیت ہے، ہماری فقاہت ہے، اور نظام ولایت فقیہ ہے. دشمن کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شبہ ایجاد کرے. وہ جو ہمارا نقطۂ قوت ہے، نوجوانوں کو بتائے کہ یہ تمہارا نقطۂ ضعف ہے. دشمن کی یہی سازش ہوتی ہے نا کہ عزاداری جو تمہارا نقطۂ قوت ہے اسی کو نقطۂ ضعف بنا کر شبہ ایجاد کر دیا جائے. کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا میرے عزیز جوان. میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، بس چونکہ بے اختیار حضرت علی اکبر کا تذکرہ آ گیا زبان پر، تو میں آج اپنے جوانوں کے نام اس ہم شکل پیغمبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد جب بھی رسول کی زیارت کے لیے بے چین ہوتے تھے عزاداروں، تو 18 سال کے اس کڑی جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر عزاداروں عجیب جوان ہے، اللہ نے اس قدر حسن دیا ہے اکبر کو کہ جب بازار میں نکلتا تھا تو ہر شخص دیکھتا ہی رہتا تھا. اکبر ہم شکل پیغمبر ہے. بس میں مختصر کروں، آئے اکبر حسین کی خدمت میں، بابا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیں گے؟ بابا کیا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیں گے؟ تاریخ میں ملتا ہے عزاداروں، جب بھی حسین کے پاس کوئی مجاہد آتا تھا اذن جہاد لینے کے لیے، حسین ہمیشہ لیت و لال سے کام لیتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو ابھی بہت وقت پڑا ہے، نہیں ابھی دوسرے نے جانا ہے. لیکن عجیب بات ہے، جب اکبر آئے ہیں حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں، کہا اکبر جا میری طرف سے اجازت ہے. جانتے ہو عزاداروں، حسین دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو دین کے اوپر میں اپنا کڑیل اکبر جوان کو بھیجنے کے لیے ایسے آمادہ ہوں کہ جیسے ہی اکبر نے اجازت لی میں نے فوراً سے دے دی. بس ایک بات ہے، کہا اکبر جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے، پھوپھی سے اجازت لے لے، پھوپھی نے تجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے. بس اکبر آئے، ہاتھ باندھ کے خیمے میں کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ زینب نے سر سے پاؤں تلک بھتیجے کو دیکھا، سمجھ گئی کہ اکبر کیوں آیا ہے. عزاداروں ایک عجیب جملہ کہا جناب زینب نے، پھوپھی نے کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اکبر کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ اکبر بھی سمجھ گئے کہ پھوپھی اتنی آسانی سے اجازت نہیں دیں گی. اکبر نے بھی ایک عجیب جواب دیا، پھوپھی اما اگر عالم محشر ہو اور میری دادی زہرا آپ سے سوال کر لے کہ زینب تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا، ارے میرا حسین قربان ہوتا رہا، پھوپھی اماں اس وقت آپ کیا جواب دیں گی؟ پھوپھی لا جواب ہوئے، کہا بیٹا جا میری طرف سے اجازت. بس راوی کہتا ہے اب اکبر جو نکلنا چاہتے ہیں ایک دفعہ بیویوں نے گھیرا ڈالا. سنو گے عزاداروں بیویوں نے کیا کہا؟ بیویوں نے ایک عجیب جملہ کہا, کہا کہ اکبر جاتے ہو تو جاؤ لیکن ارحم غربتنا. ارے اکبر ہماری غربت پر رحم کر. سبحان اللہ, اکبر ہماری غربت پر رحم کھانا. اکبر نے بھی کہا بیویوں تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے, ارے میرا بابا بھی بڑا غریب ہو گیا, میرا بابا بھی بڑا تنہا ہو گیا, مجھے اپنے بابا کی نصرت کرنے جانا ہے. راوی کہتا ہے کہ بس اب اکبر نکلنا چاہتے ہیں, سات دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, سات دفعہ خیمے کا پردہ گرتا ہے. ارے کوئی ہے جو اکبر کا دامن کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اکبر نہ جانا, اکبر نہ جانا. میرا دل یہ کہتا ہے اگر کوئی بڑا ہوتا تو اکبر کا شانہ پکڑتا. ارے یقیناً یہ اکبر کی ننی سکینہ ہے جو کہہ رہی ہے بھیا نہ جانا. اجکم اللہ, بھیا نہ جانا جو میدان کربلا میں گیا واپس نہ آیا. بس اکبر خیمے سے نکلے, راوی کہتا ہے کہ کچھ منظر یوں تھا جیسے بھرے گھر سے کڑیل جوان کا جنازہ نکلتا ہے, ایسے اکبر نکلے ہیں خیمے سے. بس آئے بابا کی خدمت میں, بابا اجازت ہے, بابا نے سوار کیا, حسین نے سوار کیا. سنو گے عزادارو, حسین نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اکبر تجھے اجازت ہے لیکن دیکھ میرے اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا, اکبر پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. حسین کو اپنے نانا سے بڑا عشق ہے, ہم شکل پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. بس اکبر کا رہوان چلا, چند قدم چلا ہوگا اکبر کو آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اب جو پلٹ کر دیکھا, ارے کیا دیکھا, بوڑھا باپ کمر تھامے چلا آ رہا ہے. اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, بابا کے سامنے زار ہوئے ادب سے کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بابا اگر اس طرح سے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کس طرح سے جنگ لڑ سکوں گا. سنو گے عزاداروں, حسین نے کیا جواب دیا میرے جوانوں سنو. حسین نے کہا اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا, تجھے پتا چلتا کہ جب موت کے منہ میں. اجرکم اللہ, سید آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے, میں نے مختصر کر دیا. بس اکبر گئے عزاداروں, بے تحاشا جنگ لڑی. بس ایک آواز بلند کی, علیک منی بنی السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. اب جو حسین نے اکبر کی آواز سنی, آواز کی طرف چلنا چاہتے ہیں, حسین سے چلا نہ گیا, زمین پر گرتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر چلا نہ گیا. ارے علماء کہتے ہیں اب حسین نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ارے میرے اکبر کہاں ہو, ہائے اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین. اجرکم اللہ, بس اکبر حسین دیکھ رہے ہیں اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ایک دفعہ باپ, بوڑھا باپ کڑیل جوان کے لاشے پر بیٹھ کر ایک دفعہ اکبر سے کہہ رہا ہے اکبر کیا بات ہے بڑے بے چین ہو؟ کہا بابا سینے میں بڑا درد ہے, بابا سینے میں بڑا درد ہے. اب جو حسین نے دیکھا, دیکھا نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے. اب حسین امتحان دے رہے ہیں, آؤ ابراہیم آؤ, حسین امتحان دے رہا ہے. آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, زمین کربلا پر دو زانو رکھے, ایک ہاتھ علی اکبر بھر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ مرچی کے پھل پہ رکھا، اب جو یا علی کہہ کر مرچی کا پھل نکالا، ارے وہاں گڑیل جوان کا،